السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. ہمارے ٹول فری نمبر پر آپ ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں، 0800-77789، 0800-77789. تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کو موضوعات بتائیں، ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت امریکہ میں سر فہرست موضوع ہے، یعنی کہ تعطیلات کے دوران سفر کرنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافے کی بات ہے. امریکہ میں اس سال جو سالانہ تعطیلات کے دوران سفر کرنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے، جسے ماہرین امریکی معیشت کے لیے اچھی علامت قرار دیتے ہیں. یہ جاری اندازہ کرتے ہیں امریکن آٹو موبائل ایسوسی ایشن، یعنی کہ AAA، اور اس اندازے کے مطابق دسمبر کے اختتامی اور آئندہ سال کے ابتدائی چند روز کے دوران سالانہ چھٹیوں کے موقع پر 10,70,00,000 سے زائد امریکی سڑک، ریل اور ہوائی جہازوں کے ذریعے اپنے اپنے آبائی علاقوں، تفریحی مقامات اور دیگر علاقوں کا سفر کریں گے. AAA کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال کرسمس اور سال نو کے موقع پر 9,74,00,000 امریکی سڑک کے ذریعے مختلف مقامات کا سفر کریں گے. 65,60,000 افراد اپنی تعطیلات اہل خانہ یا دوست احباب کے ساتھ یا کسی تفریحی مقام پر گزارنے کے لیے ہوائی جہاز سے سفر کریں گے، جبکہ 36,00,000 افراد سفر کے لیے ٹرینوں، بسوں یا کروز شپس کا خطاب کریں گے. اس سال تفریحی مقامات پر چھٹیاں گزارنے کے خواہش مند امریکیوں کی جو 10 بہترین یا ٹاپ ڈیسٹینیشنز ہیں، ان میں سے صرف ایک سرد مقام نیو یارک کا شہر ہے اور وہ بھی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے. تو جناب، ان تعطیلات کے لیے بہترین خواہشات اور دعاؤں کے اظہار کے ساتھ ساتھ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج جہاں رنگ میں ہم اپنے تجزیہ کاروں سے کن موضوعات پر بات کر رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان دونوں ملکوں کی قیادت کے بیانات کا ایک جائزہ لیں گے. ان تعلقات کی آئندہ جہت کیا ہے؟ پھر بات کریں گے، پاکستان کی حکومت نے عدالت سے کہا ہے کہ وہ حافظ سعید سے تعلق رکھنے والی سیاسی پارٹی کی کلیئرنس کو مسترد کرے. وجوہات اور نتائج ایک تجزیہ پیش کریں گے، اور شمالی کوریا کے خلاف سلامتی کونسل میں نئی پابندیوں کے بارے میں قرارداد کی منظوری. سیاسی بات، سیاسی مضمرات پر بات ہم بہت کر چکے، آج ہم بات کریں گے کہ شمالی کوریا کا عام آدمی اس ساری صورتحال سے کس طرح متاثر ہے. ایف بی آئی نے سین فرانسسکو کے ایک شخص کو کرسمس پر دہشت گردی کی منصوبہ سازی کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے. دہشت گردی کے حوالے سے تنہا ایک شخص کے کارروائی کرنے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، جائزہ لیں گے. اور آخر میں ایک انتہائی حساس موضوع پر بات کریں گے، میڈیا، فلم اور ڈراما کے ذریعے خواتین کے حساس امور کو اجاگر کرنے میں کس حد تک کامیاب ہے. پاکستان میں فلم ورنہ حال ہی میں ریلیز ہوئی، جس میں ایک بڑا ہی حساس موضوع سامنے لایا گیا، تو ہم بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے اور فلم ورنہ کی جو سیٹ ڈیزائنر ہیں اور ٹیم میں شامل رہی ہیں، فائزہ شاہ، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، جبکہ ڈاکٹر فوزیہ سعید جو کہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق کے لیے بڑی فعال کارکن ہے اور خواتین کے لیے جو ہراساں کرنے کا قانون پاس ہوا تھا اس میں ان کا بڑا فعال کردار ادا رہا ہے. تو آئیے اسی تناظر میں اور اسی ترتیب کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے ڈاکٹر زبیر اقبال اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سنگین شاہ. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ معمول کی بات ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوبی ایشیا اور افغانستان کے اعلان کردہ حکمت عملی کے بعد صورتحال ایک بار پھر سے کشیدگی کا شکار ہوئی، اور حال ہی میں صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے لیے حکمت عملی اور پاکستان کے تذکرے کے بعد صورتحال ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئی. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ اگر پاکستان نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی جاری رکھی تو وہ بہت کچھ کھو دے گا. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو نوٹس دے چکے ہیں کہ اسے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کرنا ہوں گی. اور پاکستان نے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی ایک دوسرے کو تنبیہ یا نوٹسز جاری نہیں کرتے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنے ملک سے متعلق امریکی رہنماؤں کے سخت بیانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کو الزام تراشیوں سے باز رہنے اور انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے تجربات سے سیکھنے کا مشورہ دیا ہے. تو آئیے اسی تناظر میں رائے لیتے ہیں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے. ڈاکٹر اقبال, کوئی نئی بات نہیں, مطالبات ہیں, الزام تراشی ہے, ایک دوسرے کے لیے بیانات ہیں, جوابی بیانات کا سلسلہ بڑی معمول کی بات ہے گزشتہ کئی سالوں سے, لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے ابھی ایک ہی سال ہوا ہے. آپ کے خیال میں اس انتظامیہ کے تحت دونوں ملکوں کے تعلقات آئندہ دنوں میں کیا جہت اختیار کر سکیں گے؟
دیکھیے, اس کو پہچاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس حد تک دونوں ممالک جو ہیں ان کے جو نیشنل انٹرسٹ سے کیسے بدلے ہیں اور ان میں کس حد تک کنفلوئنس پایا جاتا ہے اور کہاں تک کانٹرڈکشن ہے. جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں امریکی نیشنل انٹرسٹ کافی حد تک بدل چکا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بڑی حد تک اب امریکہ کے ساتھ اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی یہ پہلے دیتا تھا, کیونکہ اس کے تعلقات چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ اگر دونوں سائڈز پر کسی حد تک کمپرومائز کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ جو ریلیشن شپس ہیں, جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ اور کمزور ہو سکتے ہیں اور اس کے نقصانات دونوں ممالک کو ہوں گے. سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ افغانستان میں امریکہ اپنی ملٹری جو طاقت ہے اس کو بڑھا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی حد تک ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں ان کو کمزور کرتا جا رہا ہے, تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ بڑی حد تک جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ملٹری طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے, جو کہ بڑی خطرناک سی بات ہے کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اتنے ملک سے اتنے دور بیٹھے ہوئے اور لمیٹڈ قسم کی ملٹری ریسورس کے ساتھ اپنا انٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے صرف ملٹری کو استعمال کریں اور ڈپلومیٹک فورسز کو استعمال نہ کریں. دوسری طرف سے پاکستان کی مشکل یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کمپرومائز کرنے کے قابل نہیں ہے. اس نے بہت کچھ کر لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے انٹرنل لمیٹیشنز ایسی ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کمپرومائز اگر کرتے ہیں تو ان کی ڈومیسٹک پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں یہی سوچ سکتا ہوں کہ آئندہ اگر دونوں ملکوں میں اور خاص طور پہ امریکہ میں کمپرومائز کرنے کا انٹرسٹ پیدا نہ ہوا تو پھر مشکلات بڑھ سکتی ہیں.
اچھا سنگین شاہ صاحب, جیسا کہ میں نے کہا کہ نئی بات تو کوئی نہیں, وہی مطالبات ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کی اعانت سے ہاتھ اٹھائے اور مزید کوشش کرے دہشت گردی کی اس جنگ میں. آپ نے ڈاکٹر زبیر اقبال کا تجزیہ سنا, دونوں طرف کی بات انہوں نے کی, آپ کے خیال میں امریکی موقف کے جواب میں اب پاکستان کو کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے جو صورتحال کی کشیدگی کو کم کر سکے؟ کمپرومائز کی صورت کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے بیچ کہ وہ اپنے اپنے جو تحفظات ہیں اور اپنے اپنے خیالات ہیں ان کو ری وزٹ کریں؟
جہاں تک دونوں ممالک کے آپس میں جنگی طور پہ یا میدان جنگ میں جو کہ کاروائیاں ہیں وہ تو دونوں ممالک نے اپنی کافی حد تک کنکلوڈ کر لی ہیں. امریکہ نے جنگی کاروائی افغانستان میں کنکلوڈ کر لی ہے اور پاکستان نے جنگی کاروائی پاکستان کی شمالی اور جنوبی علاقہ جات میں کنکلوڈ کر لی ہے. اب بات رہ گئی ہے ایکسپیکٹیشنز کی, توقعات کی. توقعات کی جنگ جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف نہیں جا رہی, توقعات ابھی بھی ایک دوسرے سے ان کے وابستہ ہیں. جہاں تک میدان جنگ کی حالت تھی وہ تو دونوں ملکوں نے اپنی طریقے سے کنکلوڈ کی, لیکن سوشل جو افیکٹس ہیں جنگ کے وہ ابھی بھی جاری ہیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی خلفشار بھی جاری ہے اور اس کے بعد جو توقعات ہیں وہ بھی ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اور جہاں تک امریکہ کے فوجیوں کے ساتھ ہماری جو گفت و شنید ہوتی ہے اس کے مطابق ان کا خیال یہ ہے کہ وہ افغانستان کو کسی بھی حد تک ویتنام بننے نہیں دیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر افغانستان سے انخلا کریں گے تو وہ انخلا ایسا انخلا نہیں ہوگا کہ وہ امریکہ کی ڈپلومیٹک جو ڈپلومیٹس ہیں وہ امریکہ کی سفارت خانے کی چھت میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اڑے وہاں سے, یہ وہ کسی بھی قیمت پہ دہرانا پسند نہیں کریں گے اس قسم کی تاریخ کو. اور جہاں تک ان کو ملٹری ان کے جو اہداف تھے یا سوشل اہداف تھے وہ مانتے ہیں کہ وہ ان کو بہت حد تک ان کو حاصل کرنے میں وہ ناکام رہے, مگر اب ڈائلیما جو ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ملٹری پیک کی جو ایفرٹس تھیں وہ تو وہ کر چکے مگر ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا, ابھی اس حد تک حاصل نہیں ہوا جس حد تک وہ چاہتے تھے کہ حاصل کریں. ان کو حاصل بہت کچھ ہوا ہے مگر اس حد تک نہیں ہوا جتنا کہ وہ حاصل
کرنا چاہتے تھے.
بالکل, تو ابھی ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اب وہ کس طریقے سے پاکستان ایڈریس کرے اور پاکستان کی جو امریکہ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کس طرح ایڈریس کرے, یہاں پہ آ کر بات جو ہے وہ अटकी हुई है। अभी अमरीका को अपनी जो एक अमरीका की जो अपनी इंटरनल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो अमरीका की आवाम है, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अमरीका को मैनेज करनी होगी, क्योंकि अगर उनके अपनी आवाम ये सोच रहे हैं कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद और इतना पैसा सर्व करने के बाद अफगानिस्तान कोई एक यूरोपीय मुल्क की तरह नहीं बना या अमेरिका के अंदर की तरह की डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में नहीं आ सकी, तो ये चाहिए कि अमेरिका की अपनी एस्टेब्लिशमेंट जो है अपने आवाम को ये बराबर करवाए कि जिस हद तक कामयाबी अमेरिका को और यूरोप के ममालिक नेटो को हुई है वो एक काफी गरा कदर कामयाबी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के बेस कैंप खत्म कर दिए, तालिबान को उन्होंने हुकूमत से हटा दिया और एक ऐसी हुकूमत वहां पर लाकर उन्होंने खड़ी कर दी जो कि बहुत हद तक आवाम की जो काम है, आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा कर रही है। बाकी जो अभी जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज जो हैं उनकी वजूहात की बिना पर एक अफगानिस्तान की हुकूमत को एक फुल फ्लैज फाल हुकूमत बनने में कई दहाइयां लगेंगी, तो ये अब चाहिए कि अमरीका अपने आवाम को
समझाने की कोशिश करे,
सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाले और इस चीज को ना हासिल करना कि अफगानिस्तान एक एक जदीद तरीन मुल्क नहीं बन सका सोशली और डेमोक्रेटिकली, तो इसका सारा मलबा पाकिस्तान पे ना गिराए। तो इस नतीजे में सारी बात को अगर मैं कंक्लूड करूँ, ये अभी जंगी अहदाफ हासिल करने से बात गुजर चुकी है और अभी एक्सपेक्टेशंस की और सोशल अहदाफ को हासिल करने की जंग है, जिसमें बात एक दूसरे को ब्लेम देकर, एक दूसरे को थ्रेट्स देकर नहीं हासिल की जाती, एक म्यूचुअल कंसेंसस पे और एक म्यूचुअल कोऑपरेशन पे एक इन अहदाफ को हासिल किया जा सकेगा।
जी शुक्रिया शाह साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। अगला हम बात करते हैं, पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने मिल्ली मुस्लिम लीग का मुबैना ताल्लुक मुल्क के बाद शिद्दत पसंद ग्रुपों से जोड़ते हुए इसे इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात रजिस्टर करने के इकदाम की मुखालफत की है। जहां ये बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने मिल्ली मुस्लिम लीग को सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर करने से इनकार किया था, जिस पर तंजीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी। वजारत दाखिला ने अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के तनाजुर में वो मिल्ली मुस्लिम लीग के बतौर सियासी जमात इंदराज के हक में नहीं, और रिपोर्ट में इन खदशात का भी इजहार किया गया है कि अगर इसको बतौर सियासी जमात रजिस्टर किया जाता है तो इसकी वजह से मुल्क की सियासत में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के रुझानात को फरोग मिलेगा। डॉक्टर इकबाल, रवां साल अगस्त में बाज़ अफराद ने मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया था, जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर हाफिज सईद की जमात अल दावा से बताया जाता है, जिस पर मुल्क के अंदर और बाहर बाज़ हल्कों की तरफ से तहफ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। बाज मुबसरीन कहते हैं कि इन अनासिर को मुल्क के कौमी धारे में शामिल करने की कोशिश है जो माजी में मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं, लेकिन आरा मिली जुली हैं। कुछ का ख्याल है कि अगर इंतहा पसंदार रुझान रखने वाले अनासिर को सियासी धारे में शामिल करने की कोशिश की जाए तो इससे अच्छे असरात मुरतब होने की तवक्को नहीं की जा सकती, आप इसे कैसे देखेंगे?
देखिए, ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है, वो इसलिए कि अगर हम अपने मुल्क को डेमोक्रेसी कहते हैं तो फिर वहां पर हर शख्स को और हर पार्टी को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने आप को लोगों के सामने रखे और इलेक्शंस लड़े और अपनी पोजीशन को सामने लाए। ऐसी कंडीशन में ये बहुत अफसोसनाक बात है कि किसी नई पार्टी को रोक देना चाहिए, रोक दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि जो पार्टी है वो एक एंटी सोशल या एंटी पॉलिटिकल किस्म की पार्टी है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसको इलेक्शन के बेसिस पे और जनरल डेमोक्रेटिक सिस्टम के बेसिस पे सॉल्व करें। अगर आप इसको बैन कर देते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देते हैं, तो उसका क्या होगा? ये लोग फिर अंडरग्राउंड चले जाएंगे और चूंकि अब उनको ज्यादा और गुस्सा होगा तो वो फिर उस गुस्से को इस्तेमाल करने के लिए अपनी जो उनकी एग्रेसिव किस्म की एक्शंस है उनको और तेज कर देंगे। तो जरूरी ये है कि इनको, इस पार्टी को रोकने की बजाय इस पार्टी को आने दें और लोगों को खुद समझने दें। देखिए, पाकिस्तान के लोग बड़े अक्लमंद लोग हैं। आपने देखा होगा कि रिलीजियस पार्टीज जो थी उनको खास कोई वोट्स नहीं मिले पहले, अब भी क्यों मिलेंगे? लेकिन ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि ये जो पार्टीज हैं जो ऐसी बात करती हैं तो मुल्क के लोगों की एक खास पोजीशन को सामने लाती है। چاہے ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں. جو لبرل لوگ ہیں جن میں اپنا میں بھی شامل کرتا ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی حق حاصل نہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے, ان کو حق حاصل ہے اور ان کو پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے اور ان کو ملک کے جو رولس اور ریگولیشن جو ہیں ان کے بیسس پر کام کرنا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال کا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی تعطیلات جس کے لیے ہم بات کر رہے تھے اس سلسلے میں نیو یارک سفر کر رہے ہیں. ہم ان کی بیگم صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب کا کام سنبھالا, یعنی ڈرائیونگ کرنے لگی اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوئے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ سے 15 منٹ کا ہم نے وعدہ کیا تھا. شاہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں, بہت شکریہ اور آپ کو تعطیلات, ہیپی ہالیڈیز. اب ہم بات کرتے ہیں شاہ صاحب سے. شاہ صاحب, سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے خلاف قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں تو اسے سیاست میں حصہ لینے سے روکنا مناسب نہیں ہوگا. یہی نقطہ نظر ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ لبرل ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو ضرور آنے دیا جائے, جیسا کہ پہلے بھی پاکستان میں ہوتا رہا کہ جو اسلام کے نام پر سامنے آنے والی پارٹی تھی, ایون جماعت اسلامی کی بھی آپ اگر بات کریں تو ان کو بہت زیادہ ووٹ دے کر پذیرائی ان کی نہیں کی گئی. آپ عسکریت پسندی اور انتہا پسندی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, یہ آپ کا ایک خصوصی شعبہ ہے. آپ کے خیال میں مرکزی سیاسی دھارے میں ایسی تنظیموں کو شامل کرنا سود مند ہے یا منفی اثرات کا حامل؟
جی, اس کو انگریزی کی زبان میں کنندرم کہتے ہیں, ایک پہیلی ہے کہ اگر ان کو عام سیاسی دھارے میں شامل کیا جائے تو کیا جو ان کی فکر ہے وہ ہمارے عام سیاسی فکر کو زیادہ انتہا پسندی کی طرف لے جائے گی, اور اگر ان کے اوپر پابندی لگائی جائے تو کیا وہ لوگ جو کہ اس سوچ میں ہیں کہ وہ سیاست کی طرف جائیں یا انتہا پسندی کی طرف جائیں, پھر وہ مجبور انتہا پسندی کی طرف جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر سیاسی طور سے اپنے مسائل کو حل کرنے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ ایک پہیلی ہے جس کے بجھانے میں ہماری قوم اور آپ کے سوالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب اس میں مسئلہ دو قسم کا ہے, ایک پاکستان کے اندرونی معاملات کا, دوسرے پاکستان کے بیرونی معاملات کا. جہاں تک پاکستان کے بیرونی معاملات ہیں ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور یہ موقف حکومت کی طرف سے اپنایا گیا تھا کہ اگر حافظ سعید صاحب کو اگر قومی حافظ سعید صاحب انسپائرڈ یہ جو ملی مسلم لیگ ہے اس کو الیکشن لڑنے دیا جائے تو پھر ہمیں انٹرنیشنل سینکشنز کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور ہمارے ملک کے اوپر منفی فائنینشیل اثرات ہوں گے اس کے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل معاملات ہمارے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جیسے پہلے بھی دیکھا, ایک مذہبی جماعت جو کہ پہلے سیاسی طور پہ فعال نہیں تھی اس نے دھرنے دیے اسلام آباد میں, اور وہ سیاسی جو پاکستان کی لینڈسکیپ کے اوپر وہ آئی, اور وہ آئی اور ایک اس طریقے کے ساتھ آئی کہ جس نے مذہب کو ایک طریقے سے اپنا پولیٹیکل ڈومین بنا کر وہ سیاسی دھارے کی طرف آئی. تو کیا آیا یہ میری مسلم لیگ جو ہے کیا یہ بھی ایک مذہبی ڈومین سے آئے گی اور وہ پالیٹکس میں ایک اور مذہب کو متنازع بنا کے یا مذہب کو پرابلمٹائز کر کے وہ سیاست میں آئے گی؟ کیا وہ ان لوگوں کو یہ بتائیں گی, جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر انہوں نے اپنی لیے پولیٹیکل ورکرز کو سرگرم کرنا ہے تو پھر یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ختم نبوت خطرے میں ہے, شریعت خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, تو اسی طرح سے ان کے ورکرز جو ہوں گے وہ متحرک ہوں گے اور ان کی طرف آئیں گے اور ان کو ووٹ دیں گے, کیونکہ یہ لوگ نہ سوشلسٹ ہیں, نہ یہ لوگ فری مارکیٹ اکانومی کی طرف ہیں, نہ ان لوگوں نے کوئی سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا کسی بڑے طریقے سے اٹھایا ہے. حالانکہ اس جگہ پہ میں یہ لازمن کہوں گا کہ جماعت الدعویٰ جو ہے اس کا جو ان کا سوشل چیریٹیبل کام ہے وہ کافی وسیع ہے اور وہ کافی کام بھی کرتے ہیں. حالانکہ ایک وقت میں سندھ کے اندرون سندھ سے جو ہندو تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے ان کے حق میں مظاہرہ کیا تھا حیدرآباد میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ آتے ہیں ہمارے گاؤں میں اور کنویں کھودتے ہیں اور کافی حد تک رفاہی کام کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جماعت الدعویٰ کا کوئی سوشل کام جو ہے وہ کم ہے, مگر اس کے باوجود ایک ریلیجیسلی انسپائرڈ جماعت ہے جس کو لوگوں کو یہ خوف ہے کہ وہ پولیٹکس میں ریلیجیس انسپائرڈ آئیڈیالوجی کو زیادہ تقویت دیں گے, اور اس طرح جو کہ پہلے ہی ملک میں ریلیجن کی مذہب کی بنیاد کے اوپر جو سیاست میں پولرائزیشن ہے اس کو زیادہ تقویت ملے گی. اگر اسی میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو سم اپ کروں اور اس کو مختصر کر کے میں بیان کروں, تو ایک تو ہمارے ملک کے باہر سے جو ہمارے اوپر پریشر ہے اور ایک ہمارے ملک کے اندر جو پریشر ہے, ان دونوں پریشر میں پاکستان کی حکومت کو یہ اس چوائس کا سامنا ہے کہ آیا وہ ان کو بند کریں یا ان کو اجازت دیں. مگر اگر میں اپنا نظریہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر ان کو بند کیا جائے تو پھر ایک بہت اچھا جواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو کہ ہر حال میں انتہا پسندی پر اترنا چاہتے ہیں. تو اس کے بجائے ہم اگر ان کو پریمپٹیولی روکیں, اس سے بہتر ہے ہم ان کو آنے کا موقع دیں, ان کو گائیڈ لائنز واضح کر کے دیں کہ یہ سیاست میں آ کر یہ گائیڈ لائنز ان کو فالو کرنی ہوگی. اگر پھر انہوں نے اس کے بعد ان گائیڈ لائنز کو فالو نہ کیا تو پھر ثبوت کے ساتھ ان کے اوپر پابندی لگانی چاہیے, کیونکہ اس وقت کوئی بھی عدالت کسی کے اوپر مستقبل میں ہونے والی کسی چیز کے بنیاد پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتی.
جی شکریہ. محسن ظہیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ابھی منظر وسیم صاحب ہمیں لندن سے جوائن کریں گے. السلام علیکم محسن صاحب.
جی وعلیکم السلام.
محسن, پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہم بات کر رہے تھے کہ حالیہ دنوں میں بڑے بیانات در بیانات کا سلسلہ جاری ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, وہی الزام تراشی ہے, وہی منفی بیانات ہے, وہی پاکستان سے مطالبات کا سلسلہ ہے, وہی پاکستان کا ان کو مسترد کرنے کی بات ہے. تو لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جو امریکہ کے موجودہ بیانات ہیں اس کے رد عمل میں کچھ تحفظات پاکستان میں سامنے آئے ہیں, جیسے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا ہے کہ ان بیانات کو دھمکی کے طور پر لینا چاہیے اور پاکستان کو اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا ضرورت ہے, جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاڈن کی طرح کی کارروائی کے امکانات پر بھی بات کی جا رہی ہے. یہ تحفظات کتنے درست ہو سکتے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات آئندہ دنوں میں؟
دیکھیں, جو ٹرمپ, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے جو بھی بیانات آ رہے ہیں وہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے آ رہے ہیں, اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جو دونوں ملک ہیں ان کا جو موقف ہے اس میں تھوڑا فرق ہے. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے جو معاملات ہیں اور بالخصوص جو پاکستان میں, جس کا نام نہیں لیا جاتا لیکن جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کے خلاف پاکستان کارروائی کرے, اور پاکستان کی جانب سے اب یہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو سیف ہیونز والا امریکہ کا ایک تحفظات تھے اس کو دور کیا گیا, اور گزشتہ سالوں کے دوران اس حوالے سے بڑی کاروائی کی گئی. پاکستان کے سابقہ دو ادوار میں بالخصوص جو آرمی چیف آئے جنرل راحیل شریف, اس سے پہلے جنرل کیانی اور اب جنرل باجوہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ ایک سرد جنگ ضرور جاری ہے. پاکستان کے تحفظات بھی سامنے آئے, لیکن اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ایفس اینڈ بٹس نظر آتے ہیں, جو میرے خیال میں ایک تھوڑی سی, مجھے جب ایفس اور بٹ کی بات آتی ہے تو تھوڑی سی گنجائش بھی نظر آتی ہے. امریکہ کی جانب سے ایک طرف پاکستان کے حوالے سے جب بیان دیا جاتا ہے لیکن ساتھ تھوڑا سا ایک کوشن بھی نظر آتا ہے کہ امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان اس آپشن پر جائے تو اس کے لیے یہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ وہ ایک امید کی بھی بات کرتا ہے کہ پاکستان اگر یہ اقدام بھی اٹھائے تو ایک اس کے اپنے مفاد میں بھی ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری بھی آ سکتی ہے. یہ جو ایک چھوٹی سی امید نظر آتی ہے بیانات میں, اگر آپ بہت سے دونوں بیانات کا جائزہ لیں, بالخصوص پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایون سپیچ میں جب انہوں نے نیشنل اسٹریٹجی دی پاکستان کے حوالے سے, انہوں نے تحفظات کا ذکر کیا لیکن ساتھ ایک چھوٹے سی انہوں نے مثبت بات بھی کی. اسی طرح جو وائس پریزیڈنٹ مائک پینس ہیں افغانستان میں گئے کرسمس کے حوالے سے وہاں ٹروپس کو مبارک سیلیبریٹ کرنے کے لیے, وہاں پر بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اگر یہ کرے تو اس کے ایک اچھے نتائج بھی برآمد ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ دونوں کے سٹیکس جو ہیں افغانستان کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں, دونوں ملکوں نے بہت زیادہ قیمت ادا کی ہے مالی طور پر بھی جانی طور پر بھی, اور دونوں کا فیوچر بھی ایٹ سٹیک ہے افغانستان کے حوالے سے. تو اب ریپبلکن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, وہ خود حکومت میں ہے, کانگریس ان کے پاس ہے, وائٹ ہاؤس ان کے کنٹرول میں ہے, اور وہ جو طاقت اور فورسز اور ٹروپس میں اضافہ چاہتے تھے وہ بھی وہاں پہ انہوں نے کر لیا, تو اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا. طاقت کے استعمال کے حوالے سے بھی جو ان کی اسٹریٹجی وہ بھی کر رہے ہیں, تو اس میں صرف کمی جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ کس طرح اس اسٹریٹجی کو آگے بڑھایا جائے. دونوں ملک چاہتے, دونوں ملک وکٹمز ہیں دہشت گردی کے, دونوں ملکوں کا ایک خواہش ہے کہ یہ جو مسئلہ حل ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹس میں گرڈ لاک کی صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے, اور جو چھوٹی سی ایک امید ہے دونوں ملکوں میں تھوڑی سی نرمی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں, اگرچہ وہ بہت زیادہ نرمی نہیں ہے موقف میں, لیکن وہ جو تھوڑی سی نرمی ہے وہ تھوڑی نرمی کو بھی زیادہ سمجھتے ہوئے اسی کو بنیاد بنا کر آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اور مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے, ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں.
جی شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں اب سنگین شاہ صاحب پاکستان سے ہیں, محسن ظہیر صاحب یہاں امریکہ سے ہیں, لندن سے ہمیں جوائن کیا منظر وسیم صاحب نے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام میں آگے چلیں گے. اور ابھی ہم بتائیں کہ ابھی ہم شمالی کوریا کے بارے میں بات کریں گے آج تھوڑے مختلف انداز میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہاں جو دہشت گردی کے حوالے سے ایک فرد واحد یا تنہا کام کرنے کا جو رجحان پیدا ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, اس کا ایک جائزہ لیں گے. اور آخر میں ہم بڑے حساس موضوع پر بات کریں گے, خواتین کے حساس موضوع کے بارے میں جو کہ فلموں میں اور ڈراموں میں اٹھایا جا رہا ہے, تو کیا اس سے کتنا فرق پڑا ہے معاشرے کو آگاہی دینے کے سلسلے میں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹا سا وقفہ.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ. آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا شمالی کوریا کی بات کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کرنے کے لیے اتفاق کیا ہے کہ جن کا نشانہ پیانگ یانگ کے وہ شعبے ہیں جو اس کے غیر قانونی ہتھیاروں کی تیاری میں معاون تصور کیے جاتے ہیں. ان پابندیوں کے تحت شمالی کوریا کے لیے تیل اور گیس کی درآمد پر قطغن ہوگی, اور ایسی کسی بھی درآمد کے لیے سلامتی کونسل سے منظوری ضروری ہوگی. اچھا, اس کو قرارداد کو جمعے کو منظور کیا گیا, اور اس میں یہ ہے کہ شمالی کوریا کی جو بیرون ملک کام کرنے والے شہریوں کی طرف سے اپنے ملک کو بھیجے جانے والے مالی وسائل کو روکنا بھی شامل ہے. ان افراد کی بھیجے جانے والی رقوم جزوی یا کلی طور پر شمالی کوریا کی حکومت ضبط کرتی ہے, جس سے وہ اپنے غیر قانونی پروگراموں کے وسائل کے طور پر استعمال میں لاتی ہے. قرارداد کے دیگر ملکوں میں کام کرنے والے تمام شمالی کوریائی کارکنان 2 سال کے اندر اندر اپنے ملک کو واپس بھیج دیے جائیں گے. قرارداد امریکہ نے تیار کی تھی, اور اس کا اندازہ یہ ہے کہ 50,000 سے 80,000 شمالی کوریائی باشندے چین میں اور لگ بھگ 30,000 سے زائد روس میں کام کر رہے ہیں. تو آئیے آج شمالی کوریا کے اس معاملے کو, جس پر ہم برس سے اپنے پروگراموں میں بات کرتے آئے ہیں, سیاسی مضمرات کی کہ چین اور روس شمالی کوریا پر اپنا اثر و رسوخ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, عالمی برادری کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے, امریکہ کا رول کیا ہونا چاہیے, یہ سب باتیں ہم بار بار دہراتے آئے ہیں. آج ہم تھوڑا سا مختلف انداز میں بات کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں منظر وسیم صاحب سے. منظر صاحب, اس نوعیت کی پابندیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا شمالی کوریا کے ایک عام شخص کی زندگی پر کس نوعیت کا اثر مرتب ہوتا ہے؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں شمالی کوریا کے اندر لوگوں کے رہنے کا طریقہ, تو وہ بہت ہی ڈفرنٹ ہے کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ. باقی دنیا کے اندر لوگوں کے پاس بہت سی فیسلٹیز ایسی ہیں جو کہ ہم ایز اے اپنا نارمل لیتے ہیں, وہاں پر وہ ایک بہت ایلیٹ کے پاس ہوتی ہیں. تو سینکشنز لگانے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دہائیاں پہلے وہاں پر بہت ہی فیمن بھی آ گیا تھا اور کافی قحط پڑ گیا تھا, اور اس قحط کے اندر بھی جو تھے انہوں نے اپنی نہ پالیسیز چینج کی نہ کچھ کیا. تو اس سے ایک چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ہم سینکشنز لگائیں گے تو لوکل لوگوں پہ تو بہت اس کا اثر پڑے گا, لیکن اس کی وجہ سے یہ کہ رجیم چینج ہو جائے وہ صرف انہی ملکوں میں ہو سکتی ہے جہاں پر کہ ایک پولیٹیکل سسٹم ملٹی پارٹی یا ایسا ہو جہاں پر کہ چینج ہونے کا آپشن ہو. جہاں پر اس طریقے سے سنگل پارٹی رول ہوتا ہے وہاں پر کم ہی ایسا دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو سکے, سوائے اگر ہم رشیا کو دیکھتے ہیں تو ایک وہی ایک آپشن تھا جہاں پر کہ یو ایس ایس آر جو تھا وہ وہاں پر جو گورنمنٹ تھی فال ہو گئی, ادروائز اندر کے باہر سے کوئی پریشر ڈالا جائے یا کوئی اور گروپ آ کے ان کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے بغیر ایسا نہیں ہو سکے گا. اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے, لوکل لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی بہت ہی بیئر منیمم جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر رہ رہے ہیں نارتھ کوریا میں, تو میرا نہیں خیال کہ ان سینکشن سے ایز سچ کوئی مزید ان کی لائف سٹائل میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. جو ایلیٹ ہیں پروبیبلی اس نارتھ کوریا کی, ان کی لائف پہ تو شاید فرق پڑے, لیکن جو جنرل پبلک ہے وہ پہلے اتنے لو لیول کے اوپر رہ رہی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا.
اچھا شاہ صاحب, شمالی کوریا ان انتہائی چند ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں غالباً قیادت کو ایک کلٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. کیا اس صورت میں ایک عام شخص اپنی زندگی کی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے قیادت پر سوچے سمجھے بغیر ہر فاصلے کو تسلیم کر لیتا ہے؟ کیوں, کیا تبدیلی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟
جی, آپ نے بہت ایک اچھے ڈائمینشن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک حکومت جو کہ اپنے شہریوں کو, جیسے کہ ہمارے ساتھی نے بھی ذکر کیا, بہت کم سہولیات کے اوپر زندگی گزارنے کو انہوں نے مجبور کیا ہوا ہے, تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ شہری اس طرح زندگی کو گزارنے میں پہ آمادہ ہے؟ تو یہ دو وجوہات ہیں اس کی, یا تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے اپنے ملک کے اوپر یا تو وہ طاقت اور دہشت کے زور پہ حکومت کرتا ہے, یا پھر وہ اس کی عوام کو اس لیڈر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے اوپر حکومت کرنے دیتے ہیں اپنے آپ کو, یا پھر ان کو اس لیڈر سے کوئی ایسی فائدے مل رہے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ لیڈر ان کے اوپر حکومت کرے. جیسے کہ یورپ اور امریکہ میں اکثر حکومت کو جو دیکھا جاتا ہے وہ نہ محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, نہ ان کو ان کے اوپر جبر کے ذریعے وہ حکومت کرتے ہیں, بلکہ وہ اپنی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں اقتصادی طریقے سے ہمارے معاشرے کو آگے لے کر جائیں گے. اور جب میں کسی ملک کی طرف سے وہ وعدے یا اقتصادی جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تو اگلے الیکشن میں ان کے خلاف ووٹ دیتی ہے اور کسی متبادل کو لے آتے ہیں. بہت سارے ایسے ملک ہیں, جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ افغانستان میں طالبان کی جو مرعمر کے ساتھ جو وابستگی تھی وہ اس لحاظ سے تھی کہ وہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے اور عقیدت کرتے تھے, وہ ان سے کوئی اکنامک میریکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, وہ صرف ان کی عقیدت کرتے تھے اس لیے ان کو فالو کرتے تھے. اب جہاں تک نارتھ کوریا کا تعلق ہے, وہاں میں نارتھ کوریا کا شہری جو ہے وہ دو وجہوں سے اپنی قیادت کے پیچھے اتباع کر رہا ہے. یا تو وہ برین واش ہوئے ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ
سپریم ہے,
ایک دیومالائی شکل کے دیومالائی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ایک طرح سے ڈیوینٹی کو, جس کو میں بھی اردو میں اس کا بہتر ترجمہ, ایک طرح سے معبود کی شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے. یہاں تک کہ بچوں کو اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا کی لیڈر کو بیت الخلا جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان قسم کی ضروریات سے ماورا ہے. اس کے علاوہ جو یہ جو موجودہ تیسرے گریٹ لیڈر جو ہیں, انہوں نے متعدد پلاسٹک سرجریز کروائی ہیں تاکہ وہ اپنے دادا کی طرح ان کی شکل زیادہ لوگوں کو نظر آئے. اس کے علاوہ وہ سیگمنٹ سوسائٹی کے جو کہ ان کو ایک عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتے, تو ان کے اوپر حتماً بہت قسم کا جبر کیا جاتا ہے اور ملک کے اندر پولیٹیکل سیاسی مخالفین کے جو جیلیں بنائی گئی ہیں ان میں ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو معاشرے سے باہر کی کافی حد تک ٹارچر کیا جائے. تو جو لوگ اگر بارڈر لائن بھی ہوتے ہیں اپنی سیاسی نظریات کی بنیاد کے اوپر, ان کو ہراساں کر کے جو سیاسی دائرے کے اندر ان کو لایا جاتا ہے. تو ایک طرف عقیدت ہے, دوسری طرف خوف و ہراس ہے, اور اس کے بیچ میں سارا معاشرہ جو ہے نارتھ کوریا کے لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے.
اچھا محسن زہیر صاحب, شمالی کوریا کو عشروں سے عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا ہے. عالمی خبروں میں شہ سرخیوں میں اس ملک کے لیے روزانہ کی بنیاد پر منفی اصلاحات استعمال ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں اس سے لوگوں کے ذہنی رویے کس حد تک متاثر ہوتے ہوں گے, یا یہ کہ وہ جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی کہا, منظر صاحب نے بھی کہا, بنیادی ضرورتوں کے باوجود کی فراہمی کے باوجود وہ کام کرتے ہیں, ایک طرف عقیدت بھی ہے دوسری طرف خوف بھی ہے, تو یہ کس طرح سے ان کے ذہنی رویوں پر یہ صورتحال جو ہے اپنے اثرات مرتب کرتی ہے؟
دیکھیں بجٹ, آپ نے جو سفارتی تنہائی کی بات کی, تو نارتھ کوریا اپنی ایک حد سے بھی جو عبور کرنا ہے اس کو بھی عبور کر گیا ہے, اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جمعے کو سلامتی کونسل نے جو قرارداد منظور کی اس میں نارتھ کوریا کے لیے کچھ سافٹ کارنر رکھنے والے ملک جو ہیں چائنا اور رشیا بھی اس کا دفاع نہ کر سکے, اور انہیں بھی نارتھ کوریا پر جو سلامتی کونسل نے حالیہ پابندیاں عائد کی ہیں اس کی حمایت کرنی پڑی. یہ جو پابندیاں ہیں یہ ان کے براہ راست جو متاثرہ فریق ہے یہ نارتھ کوریا کے عوام ہیں. یہ بات. دوسری بات یہ کہ ایک بات, لیکن اس کو آپ ذرا دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں جو مندر وسیم صاحب نے بات کی یا شاہ صاحب نے بات کی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ نارتھ کوریا کے تناظر میں اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو نارتھ کوریا کا لیڈر جب کھڑے ہو کر اپنی عوام سے یہ کہے گا کہ آج آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو کل آنے والے دنوں میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں بلکہ دنیا کے وہ ملک ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ قابل تسخیر ہو جائے, جو ہمیں مسخر کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے جو بھی ان کے معاملات ہیں اس پر عمل درآمد چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بھی نقطہ ہے جس کو جو وہاں کی لیڈرشپ ہے ڈر اور خوف کے علاوہ اس کو سیاسی رنگ دے کر بھی وہ استعمال کرتی ہے. اور نارتھ کوریا کے لوگوں کی جب بھی آپ یہ دیکھیں گے جب بھی نارتھ کوریا کے خلاف جو بھی نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہاں کے عوام کی اکثریت اور وہاں کی لیڈرشپ اس کو اس رنگ میں پیش کرتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے خلاف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ جو ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اور ملک کو جو ایکسٹرنل اور ریجنل تھریٹس سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے. دیکھیں نارتھ کوریا کی جو رجیم ہے اس سے اختلافات ہیں لیکن نارتھ کوریا کے جو عوام ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایسے حکمت عملی اور اقدام کرنے چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں اور سوچ میں کچھ تبدیلی آئے تاکہ آہستہ آہستہ وہاں پر ایک امید پیدا ہو اور آنے والے دنوں میں ایک توقع کی جا سکے کہ شاید وہاں کے عوام جو ہیں ان کے رویے اور سوچ میں تبدیلی آئے جس کا مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں اس کے حکومت پر یا رجیم پر بھی اثرات مرتب ہوں. تو یہ ایک بڑا کمپلیکس صورتحال ہے اور انفارچونیٹلی آپ نے دہائیوں کی بات کی, دہائیوں سے کی جانے والی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک معاملات میں بہتری نظر نہیں آ رہی اور دیکھیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا ہوتا ہے.
اچھا اب ہمارے اس سیگمنٹ میں ایک اور جو موضوع ہے وہ ہے کہ سین فرانسسکو میں کرسمس پر دہشت گردی کا منصوبہ بنانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ مبینہ طور پر بات ہو رہی ہے کہ حکام نے کہا کہ انہوں نے کیلیفورنیا کے علاقے ماڈیسٹو سے 26 سالہ ایورٹ آرون جیمسن کو رواں ہفتے گرفتار کیا ہے اور مبینہ طور پر جیمسن نے ایف بی آئی کے خفیہ ایجنٹ کو اس منصوبے کے بارے میں بتایا کہ وہ ریموٹ کنٹرول بم سے دھماکے کے بعد فائرنگ کر کے اس حملے کا ارادہ رکھتا ہے. اور اس مبینہ منصوبہ ساز کے خلاف جو تیار کی گئی شکایت اس میں حکام نے موقف اختیار کیا کہ جیمسن بنیاد پرست جہادی نظریات کا حامی تھا اور اس نے دہشت گردی کی حمایت میں سوشل میڈیا پر تحریروں کے علاوہ انٹرنیٹ پر لوگوں سے جہاد کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا اور ایسے لوگوں کو معاونت فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی. منظر صاحب, گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے داعش کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں ہم ایک نیا رجحان دیکھ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہوئے کہ نظریاتی بنیادوں کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے, یہ فرمائیے گا کہ جگہ جگہ یورپ میں امریکہ میں جو تنے تنہا فرد انتہا پسندی کا رجحان اپناتے ہوئے کاروائیاں کرتے ہیں اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
سب سے بڑا تو یہاں کا جو لائف سٹائل ہے یورپ کے اندر بھی اور امریکہ میں بھی ایک ہے کہ یہاں پر لونرز کے طور پر لوگ رہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی میں رہ تو رہے ہیں لیکن وہ بالکل ہی تنہا ہوتے ہیں اور اپنی اگر فیملی کے ساتھ بھی ہیں تو اٹیچ نہیں رہتے فیملی کے ساتھ. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ایزی ٹارگیٹ بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی بھی اٹیچمنٹ یا کوئی بھی کر کے دکھانا ہوتا ہے زندگی میں تو ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تو ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں یا ایسے نظریات کو وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے اگر موسٹلی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہی پیٹرن نظر آتا ہے. جبکہ اگر آن دی ادر اینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر اسلام مسلمان جو فیملیز ہیں یا اسلامک فیملیز رہتی ہیں وہ بھی سوسائٹی کے اندر ان اے وے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو سب سے جو کم آنے والے جو گروپس ہیں ان میں مسلمانوں کا جو گروپ ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ اتنے ویل آف نہیں ہیں یہاں پر اور وہ سوسائٹی کے اندر ایک آئسولیشن کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر بھی. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ میرے خیال میں بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی تھاٹس کے اوپر اور وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں.
اچھا شاہ صاحب، آپ کے خیال میں داعش، القاعدہ جیسے انتہا پسند گروپوں کا پروپیگنڈا واقعتاً اتنا فعال ہے کہ وہ لوگوں کو بغیر کسی براہ راست رابطے کے اس حد تک متاثر کرتا ہے کہ وہ ان کی نظریاتی بنیادوں پر کام کرنے لگتے ہیں؟ ویسے منظر صاحب کا یہ بات کہ جو لائف سٹائل الونر کے طور پر، وہ بھی اس میں کافی حد تک کردار ادا کرتا ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جہاں تک ان کے پروپیگنڈا کا تعلق ہے، ایک انداز سے اگر ہم دیکھیں، ان کا پروپیگنڈا ڈائریکٹلی کسی چیز کو سینٹر بنا کے وہ اپنے پروپیگنڈا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنا پروپیگنڈا ایک اوپن اینڈڈ انداز سے کرتے ہیں. ان کے پروپیگنڈے کو آپ لے کر اپنے کسی بھی دوسرے مکتب فکر کے، جو کہ مین اسٹریم طرز حکومت سے ہٹ کر جو مکتب فکر ہیں، ان کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں. ایکسٹریم لیفٹ کی طرف بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، ایکسٹریم رائٹ کی طرف بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. ایکسٹریم لیفٹ کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو جانوروں کے حقوق کے لیے جو لوگ ایکسٹریم اوپینین رکھتے ہیں، وہ بھی اکثر ٹیررسٹ کاروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. ان لوگوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کے جانوروں کے حقوق کے خلاف ہو رہا ہے، یا درختوں کو، جنگلوں کو جو ختم کیا جا رہا ہے ایک سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ جنگلوں کو ختم کرنے میں حکومت کا ہاتھ ہے، اور بڑی بڑی کمپنیوں کا ہاتھ ہے، اور بڑی بڑی بزنسوں کا ہاتھ ہے، ہیلی برٹن کا ہاتھ ہے، فلاں بزنس کا ہاتھ ہے، اس قسم کے بزنس کا ہاتھ ہے. اسی پروپیگنڈے کو آپ نے بہت آسانی کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ سعودی عرب میں، کویت میں، اور باقی دیگر مسلم ممالکوں میں ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر امریکہ کا، اور ان کے امریکہ میں یا برطانیہ میں یا یورپ میں دیگر بڑی بڑی کمپنیوں کا ہاتھ ہے، وہ آ کے ہمارے ریسورسز لے رہے ہیں. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ میں جو بڑے ٹیررسٹ جو تھے، امریکہ کے اندر جو پیدا ہوئے جو ٹیررسٹ تھے، یونا بامر ہو گیا اور دیگر ہو گئے، وہ ایکسٹریم لیفٹ سے آئے تھے، اور ان کا بھی یہی مقصد ایسے کرتا، وہ بھی اسی طریقے سے سوچتے تھے کہ بڑے بزنسز جو ہیں ساری دنیا کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہیں اور ہماری نیچرل ریسورسز کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو القاعدہ کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یورپ سے اور امریکہ سے بڑے بزنسز نے آ کر ہمارے نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کیے ہوئے اور اس کو کھانے کے چکر میں ہیں. جہاں تک اسلامک اسٹیٹ کا یا داعش کا تعلق ہے، اس کا پروپیگنڈا جو ہے ذرا سا مختلف ہے القاعدہ سے. القاعدہ کے پروپیگنڈے کو اگر ہم کہیں نیو کالونیلزم کے، اس سے اگر ہم ان کے تناظر سے دیکھیں تو وہ نیو کالونیلسٹ پروپیگنڈا کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جہاں تک آئی ایس کا تعلق ہے تو آئی ایس کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ریشل اور ایتھنوسینٹرک پروپیگنڈا ہے، جہاں وہ شیعہ اور سنی کے فساد کو ہوا دے کر وہ جنگ و جدل قائم کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک آئی ایس کا مقصد تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کو عراق میں پھنسائیں، اور امریکہ کو عراق میں پھنسانے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ شیعہ سنی فساد کو بھڑکانا، اور اس کے ذریعے عراق کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال قائم کرنا، تاکہ اس کی وجہ سے امریکہ کو عراق میں دہائی در دہائی فوج رکھنی پڑے، اور اس طرح امریکہ جو ہے عراق میں پیسے خرچ کر کے اقتصادی طور کے اوپر تباہ ہو جائے. یہ ان کا مقصد تھا. اب جہاں تک داعش کے پروپیگنڈے کا تعلق ہے، اس کے لیے ایک شیعہ سنی کی دو بڑے بڑے گروپوں کو موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ان دو گروپوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ نفرت کا سما ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں، اکثر لوگوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر داعش کی کاروائیاں جو تھی وہ اتنی جلدی کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ افغانستان کے اندر شیعہ سنی فساد کا بازار اتنا گرم نہیں تھا جس کے جتنے پاکستان میں تھا. تو اس لیے پاکستان میں داعش کے لیے آئیڈیالوجی کے لیے بہتر مواد موجود تھے بجائے اس کے افغانستان میں کرتے. اسی طرح اگر آپ داعش کا ایک پروپیگنڈا لے کر یورپ میں مسلط کرنا چاہیں، تو پھر یورپ میں یہی پروپیگنڈا جو ہے شیعہ سنی کے وہ اس سے اتنا کام نہیں کرے گا، بجائے اس کے کہ اس پروپیگنڈے کو وہ اس تناظر سے پیش کریں کہ دنیا میں اسلام کی ایک واحد ریاست ابھری تھی جس کو مٹانے کے لیے مغرب سے قوتیں آئیں، اور انہوں نے شام کے اندر اس طاقت کو مٹایا، اور اس کی بنیاد وہ اس حدیث کو بناتے ہیں کہ آخرت کے ٹائم کے قریب شام میں ایک ایسی قوت ابھرے گی جو کہ جس کی دجال اور مسیح دجال کے خلاف جنگ ہوگی. تو ان قسم کی جو متھس ہیں اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں.
جی شاہ صاحب، میں اب اس سیگمنٹ کا ہمارا آخری سوال ہے محسن ظہیر صاحب سے. محسن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ میں حال ہی میں سین برنارڈینو ہے، لاس ویگس ہے، نیو یارک، اس طرح کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس کے پس پردہ داعش کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے، یا وہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے ذہنوں کو اس انداز میں کام کرنے پر آمادہ کر رہی ہے؟ بڑی تفصیل سے آج ہم نے اس کے بارے میں بات کی اور وجوہات کا اور محرکات کا جائزہ بھی لیا. کوئی کامنٹ کرتے چلیے تاکہ پھر ہم آگے چلیں.
جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ ہے، سین فرانسسکو کا جو ابھی واقعہ ہوا، اس سے پہلے نیو یارک میں آپ کو پتا ایک بنگلہ دیشی امیگرینٹس کے حوالے سے واقعہ پیش آیا، اور جو مختلف واقعات پیش آئے، ان میں جو سوشل میڈیا پر ایک بے انتہا انفارمیشن جو اویلیبل ہے، اس کا ایک گہرا عمل دخل ہے، اور اس اور یہ ایک نواں فکریہ بھی ہونا چاہیے فیملیز کے لیے، یا جو بھی لوگ ہیں کم عمر کے ناپختہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے. جو سین فرانسسکو میں جیمسن کی بات کی، اس کی عمر تھی 26 سال. نیو یارک میں اسے ڈیڑھ ہفتہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو واقعہ پیش آیا، وہاں پر جو ایک امیگرینٹ اس واقعے میں ملوث تھا، اس کی عمر تھی 27 سال. ان دونوں کیسز کا اگر ہم کمپیریزن کریں، دونوں سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز دیکھتے رہے، مختلف تحریر اور مواد پڑھتے رہے، اور اس سے انہوں نے حالات و واقعات کے تناظر میں انہوں نے ایک اس سے ایک اثر قبول کیا، تو سبق یہ ملتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے، یہاں پر گمراہی جو ہے اس کے بڑے زیادہ امکانات ہیں، اور اس گمراہی سے بچنے کے لیے بالخصوص جو فیملیز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو ہر وقت سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، ان کے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے. آپ جیسے باہر کہیں جاتے ہیں کسی غیر محفوظ ایریا میں، تو خود کو آپ خطرے میں محسوس کرتے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے گمراہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور جو آپ کی ولنربلٹی ہے، جو آپ کا شکار ہونے کے امکانات ہیں، اس بات کو جو داعش کی آپ بات کر رہے ہیں یا دوسرے جو ایسی تنظیمیں ہیں، وہ ان کو بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں پر آسانی سے شکار کرنا ممکن ہے، تو لہٰذا وہ بھی ٹارگٹ ان وینیوز کو کرتے ہیں جہاں پر ان کے لیے مچھلی پکڑنا زیادہ آسان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں، اگر ان کو کنٹرول کریں گے، زیادہ شعور پیدا کریں گے، تو ان واقعات کا ادراک ہوئے گا آنے والے دنوں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب تھے، لندن سے ہمارے ساتھ منظر وسیم صاحب تھے، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے سنگین جھا صاحب. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم پروگرام کی آخری سیگمنٹ یعنی اپنی اسپیشل رپورٹ کی طرف چلیں گے، جس کے لیے ہم نے آج آپ سے وعدہ کیا تھا، اور جس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم پاکستان میں میڈیا، فلم اور ڈرامے کے ذریعے خواتین کے حساس امور کو اجاگر کرنے میں کس حد تک کامیابی ہو رہی ہے. اور ہم یہ بات کریں گے کہ حال ہی میں جو ایک فلم آئی ورنہ، جس میں ریپ جیسے حساس موضوع کو پہ فلم یہ بنائی گئی تھی، تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے میڈیا کے فعال رول نے پاکستان میں بھی کئی ایسے حساس موضوعات کو سامنے لا کھڑا کیا ہے، جن کے بارے میں کبھی بات کرنے اور خاص طور پر لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنے کے بارے میں سوچا نہیں جاتا تھا، جو ممنوع موضوعات سمجھے جاتے تھے. اور اگر ڈاکٹر فوزیہ سعید، جو ابھی ہمارے ساتھ ہوں گی، ان کی کتاب کا نام یاد دلاؤں ٹیبو تھا، لیکن اب یہی ٹیبوز اور حساس موضوعات سوچنے سمجھنے اور ہمت رکھنے والے ایکٹیوسٹ نے لوگوں کے سامنے لا رکھے ہیں، تاکہ انہیں جانا جا سکے، ان کی تلخ حقیقت کو برداشت کیا جا سکے، اور ان کے ساتھ جو المیہ جڑا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کی کوئی صورت نکالی جا سکے. خواتین کی حیثیت کے حوالے سے پاکستان کا رول بڑا مایوس کن اور افسوسناک ہے. گزشتہ دنوں ایک عالمی جائزے میں 154 ملکوں پر مشتمل اس رپورٹ میں پاکستان کا نمبر 150واں تھا، یعنی ان ملکوں میں پاکستان کا 4th نمبر تھا جہاں خواتین کے لیے زندگی بڑی دشوار ہے. ان موضوعات پر ہم نے ان پروگراموں میں ہمیشہ بات کی، اور کچھ حساس معاملات پر توجہ بھی دلائی ہے. آج بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں حال ہی میں پاکستان میں بننے والی فلم ورنہ کے تناظر میں خواتین کے ساتھ جڑے کچھ اہم حساس اور ٹیبو مسائل کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہیں، جیسا کہ ہمیشہ ان کو متعارف کرایا، ون اینڈ دا اونلی ڈاکٹر فوزیہ سعید، آج کل نیشنل انسٹیٹیوٹ فار فوک ہیریٹیج کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ فائزہ شاہ، جو فلم ورنہ کی سیٹ ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف اہم کام کرتی رہی ہیں اس فلم کو سامنے لانے میں. ویسے فائزہ شاہ سے ہم کسی دن الگ بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے، کیونکہ ان کی دوسری اکمپلشمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ دونوں کا پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم جی.
بہت شکریہ بلانے کا. السلام علیکم.
بہت شکریہ وقت دینے کا. تو ڈاکٹر فوزیہ، یہ سمجھائیے گا، آپ بتائیے گا ہمیں کہ شعیب منصور کی یہ حالیہ تیسری فلم، ان کی گزشتہ دو فلموں خدا کے لیے اور بول کے بعد، معاشرے میں خواتین کے حوالے سے سامنے آنے والے ایک اور حساس موضوع کے بارے میں ہے. آپ نے خواتین کی حراست کے سلسلے میں بہت کام کیا، قانون بنانے میں فعال کردار ادا کیا. آپ کے خیال میں اس فلم کا موضوع خاتون کے ساتھ معاشرے میں ہونے والی اس، جسے کہنا چاہیے سب سے بڑی، ایک سب سے بڑی زیادتی کے بارے میں کس حد تک آگاہی دینے میں کامیاب رہا؟
میں سمجھتی ہوں پہلے تو بہجت یہ کہوں گی کہ یہ اس موضوع کو اٹھانا ہی بہت بہادری تھی, اور پھر اتنا بڑا اور اتنا حساس موضوع ہے کہ اس سے ڈسکمفرٹ لوگوں میں بہت ہوتا ہے. یعنی آپ اچھا ایشو بھی اٹھاتے ہو جو میننگ فل ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ فیس نہیں کر پاتے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایشو اٹھانا بہت مثبت رہا. پھر یہ مین اسٹریم میڈیا میں فیچر فلم کے طور پہ آنا, ایک ڈاکیومینٹری آن دا سائڈ, ایک الگ بات ہوتی ہے, تو بہت بہادری کی بات تھی. اس سے دو طرح کی چیزیں تو بڑی واضح طور پہ سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ خواتین میں یہ مسئلہ ہوا کہ اب اس کے اوپر کھل کے بات ہو سکتی ہے. پہلے وہ شرم اور ڈھکے چھپے الفاظ میں, لفظ بھی کوئی نہیں تھا اس میں, زبرجنسی کا لفظ انٹروڈیوس ہوا ہے دوبارہ, ورنہ ریپ کے لیے ہمارے پاس اردو میں کوئی ڈیسنٹ لفظ نہیں ہے. جو ہیں وہ بڑے ہولناک اور خوفناک ہیں, عزت لٹ جانا اور عصمت ریزی اور اس قسم کے, جو میں سمجھتی ہوں کہ گناہ کے برابر ہے استعمال کرنا, اتنے برے لفظ ہیں. تو زبر جنسی کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا. آپ دیکھیے کہ ایک فلم بنی ریپ کے اوپر بنی جس میں ریپ کا کوئی سین نہیں ہے. یعنی کوئی ایک بےہودہ ڈانس, کوئی وہ 100 بندوں کا لے کے عورت کو آبجیکٹیفائی کرنے کے لیے, ایک سین اس فلم میں ایسا نہیں ہے جو آپ کو کوئی اس میں لگے کہ عورت کی فزیکلنیس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے یہ مارکی مین کو کہوں گی کہ ہیں, آپ دیکھو کہ کوئی وہ مسالے دار چلبلی فلم بھی ہوتی ہے, اس میں بھی 10 منٹ کا ریپ کا سین ڈالتے ہیں. وہ تو ایک طرح سے ریپ کو بیچا گیا ہے بہت زیادہ, اس سے اس کو مسالے کے طور پہ یوز کیا ہے پوٹ پوری سی بنا کے, لیکن اس فلم میں یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس میں جو فائدہ اٹھا وہ ایک تو خواتین نے پورا ایشو اٹھا لیا اور پورا کیمپین چلا, لیکن جو سب سے اہم بات ہوئی وہ مردوں نے, مرد کھڑے ہو گئے ریپ کے خلاف, اور ایک پورا پلیٹ فارم پاکستان میں بنا ہے مین اگینسٹ ریپ, پاکستانی مین اگینسٹ ریپ, جس کا پہلا چیپٹر جو ہے, پہلا جو کور تھا وہ اسلام آباد میں لانچ ہوا, پھر لاہور میں چیپٹر بنا, پھر کراچی میں بنا, پھر پشاور میں بنا, پھر فاٹا میں بھی بنا, ڈیرہ اسماعیل خان میں بنا, ملتان میں, سیالکوٹ میں, جیلم میں, اس کے بعد لہیا جیسی جگہ, لہیا راجن پور میں, یہ وہ جگہ ہیں جن کو میں کہوں گی کہ یہ ریپ کیپٹلز ہیں. یعنی سب سے زیادہ ساؤتھ پنجاب میں یہ جرم جو ہے پایا جاتا ہے بے تحاشا, وہاں پر 2 چیپٹرز بنے ہیں جہاں مرد کھڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں مثالی ریسپانس ہے اس کا کہ اس نے ایک پورا کیمپین لانچ کیا.
اچھا فائزہ سے بات کرتے ہیں. فائزہ آپ نے فلم ورنہ کی سیٹ ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں پر کام کیا, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ایک مختلف موضوع پر بننے والی فلم تھی جس سے جڑی ہوئی ہر چیز, یعنی منظر نامہ ہو, مقامات ہو, سبھی کے لیے ایک مخصوص نقطہ نظر کی ضرورت تھی. کیا سوچ تھی اس موضوع کی, کیا سوچ تھی آپ کی اس موضوع کو مزید اجاگر کرنے میں, آپ کے سیٹ ڈیزائننگ کا حصہ کیسے رہا, کیا سوچ کر آپ نے یہ سارے کام کیے اس فلم کی ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے؟ فائزہ شاہ, فائزہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ فائزہ, فائزہ شاہ سے بات نہیں ہو رہی. اچھا ڈاکٹر فوزیہ, یہ تو فائزہ, ہاں جی فوزیہ, یہ تو فائزہ ہی کا سوال تھا, انہیں سے بات کریں گے.
آپ
جی جی فائزہ آپ بات کریں
گے؟ جی
جی جی فائزہ, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, آپ نے وہ سوال سنا کہ نہیں؟
جی جی,
تو اس کے بارے میں بتائیے ہمیں, ورنہ کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے کس طرح سے کام کیا آپ نے؟ جی بات کیجیے گا.
اپروکسیمیٹ کتنا ٹائم ڈیوریشن کتنی ہوگی؟
آپ اس وقت لائیو ہیں, آپ بات کیجیے پلیز, آپ کو لوگ سن رہے ہیں, آپ بات کیجیے, یہ براہ راست ہے. جی
اوکے پرفیکٹ, تھینک یو. تو شوڈ آئی,
جی پلیز بات کیجیے. فائزہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ ڈاکٹر فوزیہ آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ جبر و زیادتی جو روزمرہ کی زندگی کا جیسے ایک حصہ بنا ہوا ہے, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ مائنڈ سیٹ کی آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بہت بات ہم نے کی انتہا پسندی کے حوالے سے, یہ کیا رجحان ہے اور خواتین کے خلاف تشدد اور ان کو جو نیچا دکھانے کا یہ رجحان ہے, اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟
آپ کو میں بتاؤں, اور یہ تھوڑی سی باریک میں بات کروں مائنڈ سیٹ کی, ایک تو خیر ڈھونڈا قسم کا پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے, وہ تو سیدھا سیدھا عورت کو اس لیول پہ رکھتا ہے جو ایک زمانہ تھا غلامی کا. یو نو آپ سوچتے ہو کہ یہ اور اس کی ہمت, ویسے ہی پیٹرنائز کریں گے, کہیں گے ہاں جی بچیوں کو ایم اے کرا لیا ہے, مگر بچی کی مجال نہیں ہے کہ وہ شادی کے بارے میں یا جاب کے بارے میں کچھ کرے, اجازتیں لے لے کا اس کو برا حال ہوتا ہے اتنی بڑی عمر میں بھی, تو وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. لیکن میں تھوڑا سا نشاندہی کرنی چاہوں گی بڑی سٹل چیزیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں, اور وہ بھی میں ورنہ کے حوالے سے بات کروں گی کہ یہ تو پازیٹیو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کچھ بڑے اچھے پروگریسو حلقوں سے بھی نیگیٹو بھی آیا ریسپانس, اور اس نے مجھے حیران اس لیے کیا کہ آپ کو اگر سٹوری پہ اعتراض ہو تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن جو مجھے چیز نظر آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ اس ایشو سے اچھے خاصے پروگریسو لوگ بھی ڈسکمفرٹ میں گئے, ان کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے 10-10 منٹ کا ریپ سین دیکھتے ہوئے ڈسکمفرٹ نہیں ہوتا, لیکن ایک ایسی فلم جو کھل کے اس ایشو پہ بات کر رہی ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا.
اچھا فوزیہ, یہاں سے اب ہمارے جی
ڈیپ روٹیڈ ہے یہ مائنڈ سیٹ.
جی ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے, فائزہ سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید ان کو یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں بات پتہ لگ رہی کہ یہ ریکارڈنگ نہیں ہے. فائزہ آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں گی, کچھ سننے والوں کو بتانا چاہیں گی؟
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
مجھے ایکچولی سلسلہ شاید منقطع ہو گیا تھا, مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, تو سوری اباؤٹ دیٹ. مجھے
جی اب
آواز نہیں آئی.
ٹائم ہمارے پاس
سوال پوچھا
جی, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. یہ بتائیے گا کہ ورنہ جو ہم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک بڑے حساس موضوع کو جس کے بارے میں پہلے کبھی ذکر بھی نہیں ہوتا تھا, اس کی ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے جب آپ نے بہت سارا کام کیا, اس میں سیٹ ڈیزائن کیے, لوکیشنز دیکھی, سارا کیا, تو کیا تھا آپ کے سامنے, کیا تھا ایک بڑا مشن, کیا تھا اس ٹیم کا ایک حصہ ہوتے ہوئے؟
بالکل جناب, بہت حساس ٹاپک تھا اس, اور اس طرح سے بڑے اسکرین, بڑے پردے پہ پہلی بار اس طرح سے بہت بولڈلی اس کو دکھایا گیا. جب اسکرپٹ شعیب صاحب نے دیا اور پڑھا میں نے, تو ایک سین جس طرح سے ایک آرٹسٹ یا ڈیزائنر کے ذہن میں ایک پوری فلم پہلے سے ہی بننا شروع ہو جاتی ہے, تو ان لوکیشنز کے حوالے سے اور اس طرح سے میں نے یہی سوچا کہ جتنا اسٹرانگ سبجیکٹ میٹر ہے اس کا, موضوع ہے اتنا حساس ہے, اسی طرح سے اس کو لنک اپ کرنا ہوگا, اسی طرح سے جو سیٹ ڈیزائنز ہیں یا جگہ ہیں ان کو بھی اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی اس کی مطابقت سے کرنا ہوگا. تو ہم پوری ٹیم, بلکہ نہ صرف میں بلکہ پوری ٹیم جو ہے وہ پوری طرح سے انوالو ہو کے ہم نے اس چیز کو چاہا کہ ہم سپورٹ کر سکیں کہ یہ سبجیکٹ میٹر جو کہ بہت سارے لوگوں کو مشکل سے ہضم ہو رہا ہے, ابھی بھی مختلف قسم کی ان کے تبصرے ملتے ہیں, لیکن سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 100 میں سے کسی ایک کو بھی یہ میسج اگر یہ چلا جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی کسی چیز کے لیے نہیں ہو سکتی. کہ ایک 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 بندے کو تو یا ایک کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے جب بھی کوئی نئی چیز یا جب کوئی مختلف یا عام بدر سے ہٹ کے چیز اس قسم کے موضوع جب لائے جاتے ہیں تو یقیناً وہ ہلچل پیدا کرتے ہیں. جس طرح تالاب میں کنکر پھینکیں تو وہ اس کی جو وائبریشنز ہیں, جو سرکلز ہیں, وہ دور تک جاتے ہیں. اسی طرح اس ورنہ کے حوالے سے یہی ہے, جیسے شعیب صاحب نے پہلی فلم خدا کے لیے بنائی جو کہ ریوائیول تھا سینما کا, اس میں بھی بہت چہمگوئیاں ہوئی, بہت مشکل سے بڑا
بول کے بارے میں بھی اسی طرح ہوا.
بٹ دا تھنگ, بات یہ ہے کہ ایک چیز کو انسان اگر وہ بڑے پردے پہ لا کے کنوے کر رہا ہے, دکھا رہا ہے, اور ان میں سے چند ایک جو پیغام تو پہنچ گیا نا,
پیغام پہنچ گیا. اچھا فائزہ یہاں سے رکیے, ہم نے اپنے سننے والوں کو کہا کہ آئندہ پروگرام میں آپ سے میں بات کروں گی, آپ کی ورنہ کے علاوہ بھی بہت ساری اکمپلشمنٹس ہیں. ڈاکٹر فوزیہ, آپ بالکل اس کو, اب ہمارے پاس آخری 1.5 منٹ ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کتنا بڑا اور میسج گیا ہے, اور خواتین کے لیے جو حساس موضوعات رہے ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے جن پر کبھی بات کرنا بھی مشکل تھا, کس حد تک اویئرنیس آپ دیکھتی ہیں؟ آپ نے بات بھی کی, اس کو سم اپ کیجیے گا.
میں سمجھتی ہوں جی بہت بڑے لیول پہ گئی ہے, خاص طور پہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, ٹاؤنز ہیں, بہت لیول پہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں عورتوں سے بات کرتی ہوں. سب سے بڑی بات اس کی نیا ٹرم دینا ریپ کو, بہت بڑی یہ ہسٹورک بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ لڑکی کہتی ہے میری اپنی بھی عزت ہوتی ہے, میں تم سے تم, میں صرف مردوں کی عزت نہیں ہوں, میری میں خود بھی ایک جیتا جاگتا ایک سیپریٹ انسان ہوں اپنے میاں اور باپ سے, جس کی اپنی بھی عزت ہوتی ہے. پھر وہاں پر انہوں نے بہت سی مس بریک کی ہیں کہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, رات کے وقت ہی ہوتا ہے, یہ ساری مس بریک کی ہیں. اور یہ کہ لڑکی کچھ کر نہیں سکتی, دیر از نو لائف آفٹر ریپ, ہر ہماری فلم میں وہ خودکشی کرتی ہے یا اس کو گولی لگتی ہے. اس میں ایک اینڈنگ ایسی ہے کہ وہ جیتی جاگتی واپس اپنے میاں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزارتی ہے. تو دیر آر سیورل بریک تھرو,
بہت ساری اس میں
ملی ہے, بہت سیلیبریٹ کر رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ سعید ہمارے ساتھ تھیں, ورنا کی ٹیم کی ایک فعال کارکن فائزہ شاہ ہمارے ساتھ تھیں, جن کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم پھر کسی وقت کریں گے. اور اب بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل تھے اور انجینئر تھے سیڈرک فرینکلن. بہجت کو اجازت دیجیے, پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتا.